أما بعد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سب سے پہلے آپ تمام انتظامیہ کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اس محفل میں دعوت دی، اور آپ دوستان کی خدمت میں عنوان اسلام کا اہم ترین موضوع کے کردار حسینی کا سیاسی پہلو بیان کرنے کا ہمیں وقت فراہم کیا. اس سے قبل کہ ہم کردار حسینی کے سیاسی پہلو کی جانب اشارہ فرمائیں، میں یہاں آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ کربلا ایک مکمل ہدایت کا منارہ ہے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی یہ تحریک مقدس کہ جس کا آغاز ظاہراً 28 رجب کو نظر آتا ہے مدینہ سے، لیکن باطنن اس کا آغاز اس سے قبل ہو چکا تھا، اور امام علیہ السلام نے اپنی اس تحریک کو دین اسلام کی آبیاری کے لیے، دین اسلام کے احیاء کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اس تحریک کو جاری کیا، تاکہ دین اسلام بھی سربلند ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین موضوع کربلا کے میدان میں یا اہم ترین کام جو میدان کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام نے انجام دیا، وہ اقدار انسانی کا احیاء تھا. چونکہ یہ سارے امور معاشرے کو فاسد جب کرتے ہیں کہ جب انسان کے نفس میں فساد آ جائے. معاشرہ چونکہ افراد سے تشکیل پاتا ہے، افراد سے بنتی ہے سوسائٹی، اور یہ سوسائٹی کہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ کس طرح معاشرے تباہ ہوتے ہیں، کس طرح افراد تباہ ہوتے ہیں، کس طرح جماعتیں تباہ ہوتی ہیں. یہ ایک موضوع قرآن نے بیان کیا ہے. اگر ہم اس موضوع کو آپ کی خدمت میں اس کا صرف نام عرض کریں تو آفات شناسی بنتا ہے کہ آفات سے آگاہ کرنا. آفات کی زد میں انسان ہر لحظہ ہے. انسان کا نفس بھی آفات کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کی صفات بھی آفات کا شکار ہو جاتی ہیں، اور انسان کا عمل بھی آفات کا شکار ہوتا ہے. اور جب انسان آفات کا شکار ہو تو اس کی سوسائٹی اور معاشرہ، چونکہ آفت زدہ لوگوں سے جب ایک معاشرہ تشکیل پائے گا تو وہ یقیناً آفت زدہ ہی معاشرہ ہوگا. اس لیے قرآن کریم نے اس موضوع کو بہت زیادہ بیان کیا، لیکن کمی ہے، ضعف ہے کہ ہم ابھی تک ان موضوعات کو قرآن کریم سے نکال نہیں سکے. قرآن کریم سے الحمدللہ فقہی احکام کی آیات وہ تو الحمدللہ استنباط و استخراج ہوئی ہیں، لیکن یہ جو دیگر موضوعات قرآن کریم نے اہم ترین معارف اسلامی کے بیان کیے ہیں، یہ ایک ضعف ہے کہ یہ ابھی تک مہجور و متروک ہے. کہ البتہ ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. ابھی میں اس آفات کے موضوع پہ نہیں جاتا زیادہ، چونکہ پھر ہم اصل موضوع سے دور ہو جائیں گے. بس تمہیداً آپ عزیزان کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ کردار حسینی جہاں پر تشکیل پانا ہے اس کے لیے اہم ترین مرکز، اہم ترین منبع اللہ تعالی نے خود انسان کی تربیت گاہ کی ہے، اور انسان کی تربیت گاہ کا آغاز بھی خود اس کے گھر سے ہوتا ہے، آغوش مادر سے ہوتا ہے، پھر سوسائٹی اس کی تربیت گاہ ہے، پھر تعلیمی ادارے اس کی تربیت گاہ ہے. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اگر خدا نخواستہ معاشرہ یا تعلیمی ادارے خود آفات کا شکار ہوں تو پھر یقیناً اس سے جو پروردہ انسان ہوگا وہ انسان کامل یا قرآنی انسان نہیں بنے گا بلکہ آفت زدہ انسان تشکیل پائے گا اگر آفت زدہ تعلیمی نظام سے نکلے گا۔ یہاں پر آپ توجہ کریں، سید الشہداء علیہ السلام نے جو قیام کیا اس کے اندر ایک بہت ہی بنیادی نقطہ وہ یہ تھا، انسانی اقدار، انسانی ویلیوز کا احیاء، انسانی اقدار کا احیاء۔ انسان کی شخصیت تشکیل پاتی ہے مختلف استعداد سے، مختلف اس کے اندر صلاحیتوں سے اور مختلف صفات سے، چونکہ صفات جمع ہوتی ہیں، ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، اور جب صفات جمع ہوتی ہیں تو اس سے اس کی شخصیت بنتی ہے۔ اب اگر صفات حسنہ کسی میں جمع ہو جائیں تو اس کی شخصیت حسنہ بنے گی، اور اگر صفات سیئہ جمع ہو تو شخصیت سیئہ بنے گی۔ یہاں پر کردار حسینی کا دو پہلو ہیں، لیکن ہمارا موضوع سیاسی ہے، لیکن میں تمہیداً اس کی جز اور اس کا بنیاد و مرکز اہم ترین پہلو، اور وہ ہیں دو پہلو۔ اگر ہم کردار حسینی دیکھیں یا قرآن کی نگاہ سے بات کریں تو ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے دو ذمہ داریاں رکھی ہیں، بنیادی و کلی ذمہ داری۔ اب ان ذمہ داریوں کے اندر جزیات الگ الگ ہیں، اور بھی جزیات ہیں، لیکن دو ذمہ داریاں بنیادی ہیں، اور وہ ہیں، پہلی ذمہ داری خود سازی ہے، اپنے آپ کو بنانا، اور دوسری اہم ترین ذمہ داری، چونکہ بغیر امت کے انسان اپنے آپ کی تشکیل نہیں دے سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو ذمہ داریاں رکھی ہیں، ایک خود سازی ہے اور ایک امت سازی ہے۔ امت سازی یعنی سوسائٹی اور معاشرہ اسلامی اقدار اور ویلیوز کے تحت تشکیل دینا، انسانی ویلیوز کے، الہی اقدار، قرآنی اقدار اور ویلیوز کے تحت اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کو امت کہتے ہیں۔ امت میں یہاں وضاحت کروں، امت ہمارے ذہن میں جیسے ہی آتا ہے تو وہ رائج مفہوم آتا ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، حالانکہ قرآن کریم نے امت کے لیے ایک بنیادی نقطہ جو عرض کیا ہے کہ امت اس کو کہتے ہیں جس کا جمع ہونا ایک جگہ، جس گروہ کا جمع ہونا مفاد نہ ہو، کوئی اور وسائل یا مسائل نہ ہو، بلکہ چند افراد ایک جگہ جمع ہوئے ہوں دین کی خاطر، آئیڈیولوجی کی خاطر، نظریے کی خاطر، اور یہ جو جمع ہوئے ہیں ایک جگہ ان کو اپنا مقصد بھی معلوم ہو، رہبر بھی معلوم ہو، اور تیسرا راہ بھی معلوم ہو، یہ تین چیزیں معلوم ہوں اور دین و آئیڈیالوجی کے تحت جمع ہوں، اس گروہ کو امت کہا ہے قرآن کریم نے مکتب کی نگاہ سے اگر دیکھیں۔ اب دو افراد ہوں، ایک فرد ہو، دس افراد ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، لیکن اگر فرض کریں ایک جگہ پر ہزاروں افراد جمع ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں مختلف علاقوں میں آبادی ہوتی ہے، اب آبادی اردو میں اور ہے، عربی زبان میں آبادی کسی اور سوسائٹی کو کہتے ہیں، آبادی جیسے ایک جگہ جمع ہوتی ہے، یا فرض کریں ایک جگہ ہزار آدمی نکل کر احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو احتجاج کا ہدف ہے، احتجاج کا مقصد ہے، وہ فرض کریں کوئی نجی مسئلہ ہے، بجلی ہے، گیس ہے، کوئی اور نوکریاں ہیں، کوئی اور نجی مسئلہ ہے، کوئی اور جزئی مسئلہ ہے، اب ان کا یہ ہزار آدمیوں کا ایک جگہ جمع ہونا اس کو قرآن امت نہیں کہتا، کیونکہ یہ جمع ہوئے ہیں کسی مسئلے کے تحت، جزیات کے تحت، ثانوی مسائل کے تحت، لیکن اگر ایک جگہ دس افراد جمع ہوں لیکن ان کا وہ جمع ہو آئیڈیالوجی کے تحت، نظریے کے تحت، دین کے تحت، ان کا ایک جگہ جمع ہونے کا مرکز و محور دین ہو، اس معاشرے کو جو ایک جگہ فرض کریں چند افراد ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اور دین کے تحت، اور پھر اس کے بعد یہ حرکت خدا کی جانب کریں، جنت کی جانب نہ، حوروں کی جانب نہ، نعمتوں کی جانب نہ، بلکہ خدا کی جانب، اب یہ دو حرکتیں ہیں، قرآن کریم نے مہاجر اللہ اس کو کہا ہے جس کی حرکت و ہجرت اللہ کی خاطر ہو، اللہ کے لیے ہو، خدا کے لیے ہو۔ اگر مفادات کی خاطر ہو مہاجر ہے، لیکن مہاجر اللہ نہیں ہے، مہاجر المفاد ہے۔ اگر جنت کی خاطر ہجرت ہے مہاجر الجنہ کہلائے گا۔ اگر نعمت کی خاطر کوئی اقدام کر رہا ہے، فرض کریں اگر عبادت ہی نعمت کی وجہ سے کر رہا ہے، یہ بھی عابد النعمہ یا مہاجر النعمہ کہلائے گا۔ بلکہ مہاجر اللہ وہ ہے جس کی رغبت خدا کی جانب ہو، جن کا مقصد ذات خدا ہو، نہ کہ نعمت خدا، نہ کہ لطائف خدا، بلکہ خود ذات خدا۔ ایسے معاشرے کو قرآن کریم نے امت کہا ہے۔ اب آپ توجہ کریں، سید الشہداء علیہ السلام ایک قدم اٹھاتے ہیں اور اگر ہم تاریخ دیکھیں تمام خاموشی ہے۔ روایات یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس وقت بہت بڑی بڑی شخصیات موجود تھی، حتیٰ کہ بعض تواریخ کے مطابق کہ 26 اصحاب پیغمبر اکرم اس وقت موجود تھے واقعہ کربلا کے وقت، 26 اصحاب، اور ایسی بڑی شخصیات کہ جنہوں نے رسول اللہ سے دو بدو دین لیا ہے، کاتبان وحی میں شمار ہوتے تھے، بہت قریب رہے ہیں پیغمبر اکرم کے۔ 26 اصحاب پیغمبر اکرم مکہ اور مدینہ میں موجود تھے اس وقت کربلا، 60 ہجری میں جب سید الشہداء علیہ السلام نے مکہ چھوڑا مدینہ چھوڑا، اس وقت موجود تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 26 اصحاب رسول اور ان کے علاوہ بھی بڑی شخصیات، ان میں سے کوئی نہیں آتا سوائے سید الشہداء کے کربلا۔ جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تھا، مودودی صاحب سے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ جب سب خاموش تھے تو امام حسین کربلا کیوں آئے، انہوں نے اقدام کیوں کیا؟ تو مودودی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ یہ مت کہو کہ سب خاموش ہیں تو امام حسین کیوں آئے، بلکہ سوال یہ بنتا ہے کہ جب امام حسین کربلا گئے تو سب خاموش کیوں تھے؟ چونکہ امام وقت ہے، حجت خدا ہے، امام وقت جب کوئی بھی عمل انجام دے سب کے اوپر حجت بالغہ ہوتا ہے، سب کے اوپر حجت بالغہ ہے، علماء، زعماء، عوام، دانشوران، اہل قلم، ہر ادارے کا فرد، سب کے اوپر حجت بالغہ ہے امام وقت کا قدم، جو بھی امام وقت کہے۔ اب بہت ہی خوبصورت جواب دیا مودودی صاحب نے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب امام وقت جا رہا ہے تو باقی جواز نہیں بنتا کہ آپ مکہ میں بیٹھے رہیں، مدینہ میں بیٹھے رہیں، غاروں میں بیٹھے رہیں، حجروں میں بیٹھے رہیں، یمن و مدائن و بصرہ و حجاز و نینوا میں، نہ عزیزان من، اب آنے کی ضرورت ہے۔ امام وقت جب کوئی عمل انجام دے سب کے اوپر حجت بالغہ ہے۔ اب یہاں پر توجہ کریں، کیوں امام حسین ہی آتے ہیں باقی لوگ نہیں آتے؟ اچھا کیا یہ ایسا ہے کہ وہ لوگ یزید کو پسند کرتے تھے؟ نہ، وہ بھی یزید سے نفرت کرتے تھے۔ جتنی بھی بڑی شخصیات اسلام کی اس وقت موجود تھیں کربلا کے وقت 60-61 ہجری میں، جتنی بھی شخصیات موجود تھیں ان میں سے کوئی بھی یزید سے محبت نہیں کرتا تھا، کوئی بھی یزید کو درست نہیں کہتا تھا، سب نفرت کرتے تھے، لیکن نفرت امام حسین بھی کر رہے تھے اور دیگر بڑی شخصیات بھی کر رہی تھیں، لیکن کون سی نفرت تھی جس نے امام حسین سے عمل کروایا؟ وہ تھی احساس ذمہ داری اور معرفت کے ساتھ نفرت۔ میں یہاں ایک نقطہ عرض کروں، ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں وہ بھی جذباتی، اور کسی سے اگر نفرت کرتے ہیں، مثلا ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں لیکن جذباتی، اور وہ نفرت بے شمار کر کے ختم بھی ہو جاتی ہے، وہ جذباتی ہوتی ہے نا، اٹھتے بے شمار کرتے ہیں اور دو چار نعرے لگاتے ہیں جیسے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے، یہ جذباتی نفرت ہے۔ جذبات نہ جذبات میں محبت کریں نہ جذبات میں نفرت کریں۔ سید الشہداء علیہ السلام یا آئمہ اطہار علیہ السلام کی روش جذباتی محبت نہیں ہے، نہ جذباتی نفرت ہے، بلکہ آپ دیکھیں امام حسین نے یزید سے نفرت کب کی اور ہماری نفرت کب ہے؟ ہماری نفرت کا معیار یہ کہ ہم نے جب نفرت شروع کی جب یزید نے آل رسول کو قتل کیا، جب نفرت شروع ہوگی،
لیکن نہ، امام حسین کی نفرت یزید سے اسی وقت شروع ہو گئی جب اس نے آل رسول کو قتل نہیں کیا تھا، اللہ کی حدود توڑی تھی، اللہ کی حدود توڑی، امام حسین کی نفرت شروع ہو گئی۔ یہ ہے نفرت کا معیار۔ سید الشہداء علیہ السلام ہمیں نفرت کا معیار دے رہے ہیں کہ اگر ہم نے یزید و یزیدیت سے، اگر اس آئیڈیالوجی سے، یزیدیت کے نظریے سے اگر نفرت کرنی ہے تو اس کا معیار یہ ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں چونکہ وہ اللہ کی حدود توڑ رہا ہے، اور جو بھی اللہ کی حدود توڑے مومن کے لیے قابل نفرت ہوتا ہے، جو بھی خدا کی حدود کو پائمال کرے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں امام حسین آتے ہیں کربلا، باقی اور نہیں آتے، چونکہ ایسا نہیں کہ وہ نفرت نہیں کرتے تھے یا معرفت نہیں رکھتے تھے، بڑی شخصیات تھیں اسلام کی، معرفت بھی رکھتے تھے، نفرت بھی کرتے تھے، لیکن احساس ذمہ داری، انسان کو جو چیز حرکت کراتی ہے وہ ہے ذمہ داری، احساس ذمہ داری۔ اگر کسی کے وہ دوش پر کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں وہ حرکت نہیں کرے گا۔ مثلا اگر کسی نے کچھ بھی ذمہ داری کسی کے کاندھے پر نہیں ہے، اس نے حرکت نہیں کرنی۔ اب یہاں پر تاریخ میں میں نے یہ موضوع عرض کیا ایک جگہ پر، شاید انٹرنیٹ پر موجود بھی ہے، کہ کربلا کے مہجوریت کے اسباب، مقصد کربلا کی مہجوریت کے اسباب، کہ مقصد کربلا ہم تک درست کیوں نہیں پہنچا، تاریخ میں کیا وجوہات ہیں۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ظالم حکمران اور بے شعور عوام، یہ دو وجوہات بنیاد قرار دی ہیں، باقی اس کی جزیات ہیں اندر۔ چونکہ بنو امیہ کا سلسلہ رہا، بنو عباس آ گئے، بنو امیہ نے ظلم کر کے تلوار کی بنا پر کربلا سے دور رکھا اور عقائد نظریات خراب کی امت اسلامیہ کے، لیکن بنو عباس نے کربلا سے دور کرنے کے لیے عقیدت اپنائی۔ یہ کربلا سے دور جانتے کیسے کرتے تھے، عقیدت کے پہلو میں لوگوں کو گھیر کر اصل ہدف سے دور کرتے تھے، اور بنو امیہ نے ایک نظریہ اپنایا کہ جی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، اگر امام حسین قتل ہوئے یہ بھی اللہ کی جانب سے تھا، یزید نے جو کیا وہ بھی مجبور تھا، عمر سعد نے، شمر نے، خولی نے جو بھی کیا یہ سب مجبور تھے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ علم کلام کی بحثوں کے اندر بنو امیہ نے رائج کیا، یہ نظریہ۔ اب آپ توجہ کریں کہ یہ نظریہ کہیں پر رائج ہو جائے کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اختیار معتزلہ اور اشاعرہ کے نظریے، یہ یلغار رہی تشیعوں کے عقائد پر، حتیٰ کہ یہ نظریہ اتنا رائج ہوا کہ اگر میں بلا مغالطہ عرض کروں، تاریخ شاہد ہے، یہ نظریہ اتنا رائج ہوا بنو امیہ کا کہ تشیعوں بھی اس کی زد میں آ گیا، تشیعوں بھی اس کی زد میں آیا کہ جی کربلا کا مقصد کیا تھا، بنو امیہ نے یہ کیا، اور پھر بنو عباس نے دوسرا نظریہ پیش کیا، اور وہ یہ تھا کہ کربلا کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے آ کے دو چار آنسو بہا لینے ہیں، یہ کافی ہے بس، اس کے بعد اور کوئی کربلا کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، یہ تو امام حسین کا کام تھا، وہ جانے خدا جانے۔ یہ بنو عباس نے باقاعدہ مبلغین، باقاعدہ دانشوران، باقاعدہ اہل قلم کی جماعت تشکیل دی اور انہوں نے یہ نظریہ رائج کیا۔ اس نظریے کی وجہ سے نقصان کیا ہوا کہ ہم اپنی اجتماعی ذمہ داری جو کربلا کے حوالے سے بنتی تھی بھول گئے، اجتماعی فریضہ ہمارا، امت کا اجتماعی فریضہ، تشیعوں کا اجتماعی فریضہ، اور وہ یہ ہے کہ اس کا سیاسی پہلو کیا تھا کربلا کا، کربلا کا سیاسی پہلو ہمیں جب سمجھ آئی کہ جب بنو امیہ کا نظریہ ہمارے ذہنوں سے نکلے، اور وہ یہ کہ دین اور سیاست جدا ہیں، یہ بنو امیہ نے ڈالا نظریہ اسی لیے تاکہ الگ ہو جائے۔ سیاست کہتے کس کو ہیں، میں اب پہلے لفظ سیاست کی وضاحت کروں تاکہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ابہامات موجود ہیں، مبہم باتیں ہیں، وہ دور ہو جائیں۔ سیاست اور چیز ہے، شیطنت اور چیز ہے۔ ہم ابھی مثلا اپنے ملک میں جب ہم سیاست کا نام لیتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ سارا سلسلہ گھومتا ہے جو اس وقت مملکت کے اندر نظر آ رہا ہے۔ سیاست دین کی نگاہ سے یہ سیاست نہیں ہے۔ سیاست کا اگر میں علمی اصطلاحات سے ہٹ کر، علمی ساری چیزوں سے ہٹ کر اگر عام فہم ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، سیاست یعنی انسان کے اور معاشرے کے اجتماعی امور کو منظم کرنا، ان کے اندر نظم و انضباط پیدا کرنا، امور کے منظم کرنے کو انفرادی نہ بلکہ تمام اجتماعی امور کے منظم کرنے کو سیاست کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ جیسا کہ زیارت جامعہ کبیرہ میں امام ہادی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ السلام علی السعسۃ العباد، زیارت جامعہ میں امام نقی علیہ السلام کہتے ہیں کہ بندگان خدا کے سیاست دانوں پر سلام، کس کو سلام بھیج رہے ہیں امام؟ اپنے جد کو، آئمہ کو، اور کیا کہہ کر بھیج رہے ہیں؟ سیاست دان، کہ جو سیاست جانتے ہیں، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ سیاست لفظ پاکیزہ تھا جو دین نے دیا، لیکن بنو امیہ نے اس کو اتنا آلودہ کیا، سیاست کے اوپر قمیض شیطنت کی چڑھا دی، اور جہاں پر قمیض دوسری چڑھا دی جائے وہاں پر پھر اصل معنی دور ہو جاتا ہے، جیسے عشق، لفظ عشق اب یہ نر و مادہ نے آلودہ کر دیا، حالانکہ عشق نر و مادہ میں نہیں بلکہ عبد و معبود کے درمیان ہوتا ہے، عشق پاکیزہ ہے، لیکن یہ ہمارے جوانوں نے اتنا آلودہ کر دیا، خواتین کے ساتھ تعلقات رکھے ہیں کہ وہ عشق کو کہاں لے گئے، خود مجنون بن گئے لیلہ کے عشق میں، نہ یہ عشق نہیں ہے، نر و مادہ میں عشق نہیں ہے بلکہ عشق پاکیزہ ہے آپ دو معبود کے درمیان، اسی طرح لفظ سیاست ہے، اب شیطنت اور ہے سیاست اور ہے، اب ہم اگر اپنی مملکت میں دیکھیں بعض ہمیں جو شیطنت کر رہے ہوتے ہم کہتے ہیں یہ سیاست ہے، نہ اموی سیاست اور ہے، علوی سیاست اور ہے، علوی سیاست عین قرآن ہے، علوی سیاست عین دین ہے، کہ جب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا، آگے کہا نا جب انقلاب کے اوائل میں آ کر اس نے چیف نے بولا، کمانڈر تھا بٹالین کا اپنی رضا شاہ کی فورس کا، آ کر کہتا ہے آپ تو مولانا ہو، آپ تو عالم دین ہیں، آپ تو مجتہد ہیں، آپ تو اتنی بزرگ ہستی ہیں، آپ کہاں اس میں مثلا سیاست جیسی آلودہ اس میں پڑ گئے ہیں، اس نے فارسی میں باقاعدہ گالی نکالی، فارسی میں ایسے جملے گئے جو گالی بن گئے، اس نے باقاعدہ امام خمینی کو کہا کہ یہ سیاست یہ ہے، آپ اس میں کیوں آ گئے؟ تو امام خمینی نے اس کو جواب دیا کہ سن، یہ تیری سیاست ہے، میری جو سیاست ہے وہ عین دین ہے، میرا دین ہی میری سیاست ہے اور میری سیاست ہی میرا دین ہے، کیونکہ میں جو سیاست بتا رہا ہوں وہ عالمی سیاست ہے، وہ نبوی سیاست ہے، وہ قرآنی سیاست ہے، وہ الہی سیاست ہے، اب ہمارے ذہن میں سیاست جب بھی لفظ آتا ہے مفہوم یہ گھومتا ہے بنو امیہ کا، یہ شیطنت ہے، سیاست اصل وہ ہے جو آئمہ ہمیں بتا رہے ہیں، جو قرآن بتا رہا ہے، سیاست یعنی ہمارے امور کو منظم کرنا، معاشرتی امور کو منظم کرنا، یا میں اگر اور سادہ ترجمہ کروں سیاست یعنی قرآن کی نگاہ سے امت تشکیل دینا، معاشرتی ذمہ داری امت بنانا یہ سیاسی کام ہے، آپ کے اوپر حکمران الہی ہو یہ دینی سیاست ہے، اب یہ تمام چیزیں ہم سیاست کا لفظ اگر ہمارے ذہن میں ہمارے اوپر کھل جائے تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں، کیونکہ یہ دین جیسا میں نے عرض کیا بنو امیہ نے پڑھایا کہ جس سیاست کا لفظ کہہ کے لوگوں کو دور کیا، اور حتیٰ کہ بعض مورخین نے کربلا کی تفاصیل کی کربلا کے بارے میں، اور یہ کہہ کر لوگوں کو بعض دور کرنے کی کوشش کی کربلا سے کہ جی امام حسین کا قدم سیاسی تھا، بے شک سیاسی قدم تھا کربلا، سیاسی قدم ہے، لیکن الہی سیاست کے تحت، غدیر آپ دیکھیں قدیم میں کس چیز کا اعلان ہو رہا ہے، دین کی سیاست کا اعلان ہو رہا ہے، دین کے سیاسی نظام کا اعلان ہو رہا ہے، غدیر میں رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، غدیر میں فقہی احکام تو نہیں بتا رہے تھے رسول اللہ، غدیر کے اندر اخلاقیات کا درس تو نہیں دے رہے تھے، غدیر کے اندر علم کلام کی بحث تو رسول اللہ نہیں بتا رہے تھے، غدیر کے اندر عقائد کی بات تو نہیں کر رہے تھے رسول اللہ، بلکہ غدیر کے اندر عین نظام دین پیغمبر اکرم دے رہے تھے، یعنی سیاسی بات کر رہے ہیں، رسول اللہ غدیر کا ممبر لگا کر سیاست کی بات کر رہے ہیں، سیاست یعنی امور کو منظم کرنا، عزیزان محترم بس میں یہ عرض کروں ہمارا اس وقت کردار حسینی، سب سے پہلے تو دو، جیسے میں نے عرض کیا، دو ہماری ذمہ داری ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی. انفرادی ذمہ داری خود سازی ہے، خود پاکیزہ ہوں، خود کہ جوانان عزیز خوبرو جوان اپنی خلوت جلوت دونوں پاک رکھیں، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں مومن وہ نہیں ہوتا جس کی جلوت پاک ہو، مومن وہ ہوتا ہے جس کی جلوت بھی پاک ہو خلوت بھی پاک ہو، اور سب سے بڑا مومن وہی ہے جس کی تنہائی پاک ہو. تنہائی پاک کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ خود سازی اگر ہم کرنا شروع کر دیں گے، ہماری تنہائی اگر پاک ہو گئی تو ہمیں اپنی اجتماعی ذمہ داریاں بھی نظر آ جائیں گی. اور اجتماعی ذمہ داری آج کے معاشرے میں سیاسی پہلو ہمارا کیا بنتا ہے کہ اللہ کے نظام کی جانب رغبت کرنا اور کرانا، دین کا کردار حسینی کا سیاسی پہلو کیا بنتا ہے. مثلا امام حسین علیہ السلام کربلا گئے، ظاہراً شہید ہو گئے، ظاہراً تو یزید بھی باقی رہا، ظاہراً تو عمر سعد بھی موجود تھا، ظاہراً تو حکومت بھی رہی، لیکن سید الشہداء علیہ السلام نے امامت و ولایت کے نظام کی طرف قدم اٹھایا، پہلا قدم اٹھایا اور امت کے اندر حرکت ڈالی، اور تمام امت کو و بالاخص تشیع کو، ہم سب کو یہ بتایا کہ ہماری اجتماعی اور سیاسی ذمہ داری یہ ہے کہ کربلا ہمیں یہ کہتی ہے، یہ مجلسیں ہمیں یہ کہہ رہی ہیں، یہ فرش عزا جو بچھایا گیا، یہ عزاداری کے منبر جو سجائے گئے، یہ عزاداری کے عزا خانوں میں جو بلایا گیا، حسین کی بہن نے اسی لیے بلایا کہ آ کر ذکر حسین سن کر راہ حسین سمجھو اور راہ حسین کا احیاء کرنے معاشرے میں نکلو، نہ کہ خود ہم بن جائیں لیکن معاشرہ نہ بنائیں، یہ بھی کربلا نہیں. ہم نے ایک ذمہ داری اگر کر لی، مثلا فرض کریں ایک آدمی خود بہت باتقویٰ ہے لیکن امت نہیں بنا رہا، باہر معاشرتی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، سیاسی ذمہ داری. اب سیاسی میں جہاں بھی سیاست کا نام لو آپ سمجھ جائیے گا پاکیزہ سیاست، یہ والی نہیں، بنو امیہ والی نہیں. میں جو بات کروں گا، جہاں بھی میں سیاسی ذمہ داری اب کہوں گا، آپ سب کے الحمدللہ کلیئر ہو گیا ہے، سیاست یعنی دین ہمارا، سیاست عین دین ہے. اب آپ توجہ کریں، اگر فرض کریں ایک شخص بہت ہی باتقویٰ ہے، ایسے بہت بڑے بڑے باتقویٰ امام حسین کے دور میں تھے لیکن کربلا نہیں آئے، یہ کون سا تقویٰ تھا جو ان کو خانقاہوں میں لے جاتا ہے، جو ان کو غاروں میں لے جاتا ہے، جو ان کو حجروں میں لے جاتا ہے؟ نہ، تقویٰ شبیری اختیار کرے، تقویٰ خانقاہی اور ہے، تقویٰ شبیری اور ہے، تقویٰ غیر سیاسی اور ہے، تقویٰ سیاسی اور ہے، چونکہ سیاست بھی تقویٰ کے تحت ہو، تقویٰ یعنی حدود الہی. اب اگر فرض کریں ایک آدمی بہت باتقویٰ ہے، اس نے اپنے آپ کو بنایا ہے، گناہ بھی نہیں کرتا، جلوت بھی پاک ہے، خلوت بھی پاک ہے بہترین، لیکن معاشرے میں اس کا کوئی کردار نہیں، امت سازی نہیں کرتا، اپنی سیاسی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا، یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں آپ کو مثال دوں، اینٹ تیار ہوتی ہے نا بھٹی کے اندر، کراچی میں بلاک بنتے ہیں، مشینی بلاک بنتے ہیں، وہ تھلے کے اوپر رکھے جاتے ہیں، یہاں اینٹیں لگتی ہیں جو بھٹی میں تیار ہوتی ہیں. اب اینٹ، اگر آپ ایک اینٹ دیکھیں یہ بھٹی کے اندر تیار ہو، اس کو رگڑا بھی دیا جائے، اس کو پکا بھی کر دیا جائے، یہ بہت خوبصورت ہو جائے، لیکن یہ اینٹ آپ رکھ دیں باہر، ہے بہت خوبصورت اینٹ، ہے بہت پاکیزہ اینٹ، اس کو رگڑا لگ کر بن بھی گئی ہے، مضبوط بھی ہو گئی ہے، لیکن یہ اینٹ اس وقت تک کام نہیں آئے گی جب تک دوسری اینٹوں کے ساتھ جوڑ نہ جائے، اس وقت تک کسی کام کی ہے یہ پڑی رہے گی باہر، کبھی کسی کی ٹھوکر میں آ رہی ہوگی، کبھی کوئی اٹھا کر اس کو کہیں رکھ دے گا، کبھی کوئی اس اینٹ سے ہم کچھ اور کام کر رہے ہوں گے، کبھی کپڑا نہ اڑے ٹیبل پہ رکھ دیں گے، کبھی ٹیبل کے نیچے رکھ دیں گے تاکہ بیلنس رہے برابر. اب اس اینٹ کے یہ کام تو نہیں تھے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن کیوں اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے؟ چونکہ یہ اپنی دوسری اینٹوں سے کٹ گئی ہے، دوسری اینٹیں اس کا معاشرہ ہے، خود بڑی بہترین اینٹ ہے لیکن جب دوسری اینٹوں کے ساتھ کٹ گئی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، کبھی ٹیبل کے نیچے ہے تو کبھی کپڑے کے اوپر رکھ لیتے ہیں، کبھی اس کو کسی اور کام میں لے لیتے ہیں، کبھی ٹھوکروں میں آتی ہے.
اس اینٹ کا فریضہ کیا ہے؟ یہ اینٹ اس جب تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک دوسری بہترین اینٹوں کے ساتھ مل نہ جائے۔ عزیزان ایمان، یہ ہے امت سازی، یہ ہے سیاسی ذمہ داری، کہ اگر ہم خود بہترین باتقوا بن جائیں لیکن اگر معاشرے کے دوسرے باتقوا باصلاحیت افراد کے ساتھ جڑ کر امت نہ بنائیں تو اکیلے باتقوا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، معاشرے کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ کتنے باتقوا تھے جیسے میں نے مثال دی لیکن کربلا نہیں آئے۔ حتیٰ کہ میں تاریخ کی اگر مثال دوں، تاریخ میں المسعودی علی بن حسین، یہ مسعودی جناب عبداللہ بن مسعود کے نسل سے ہیں، ساتویں یا آٹھویں نسل میں شمار ہوتے ہیں، بہت جید عالم دین ہیں۔ ان کی کتاب ہے مروج الذہب، بہت شیعہ سنی دونوں علماء اس کو معتبر جانتے ہیں، بہت بہترین کتاب ہے تاریخ کے حوالے سے۔ المسعودی بیان کرتے ہیں، دیگر اور بھی مورخین ہیں، میں نے ایک کا حوالہ دیا اور کئی مورخین ہیں، طبری بھی ہیں، علامہ طبری ہیں، دیگر اور مورخین ہیں۔ اب آپ توجہ کریں، ابو الفرج اصفہانی ہیں، اغانی اور مقالۃ الطالبین و دیگر کتب کے اندر بیان کرتے ہیں۔ آپ توجہ کریں، یہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی باتقوا شخصیت انہوں نے بیان کی تاریخ میں، کہ یہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کا تقوا دیکھیں اور امام حسین کا تقوا دیکھیں۔ ان کا تقوا یہ تھا کہ یہ بہت باتقوا تھے لیکن کسی بھی چیز میں انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، حتیٰ امیر المومنین کے دور میں بھی تھے، جنگ صفین ہوئی، نہروان ہوئی، جمل ہوئی، جب ان سے کہا گیا کہ ان جنگوں میں شرکت تو کہنے لگے نا میں دنیا پرستی میں نہیں جانا چاہتا، یہ ان جنگوں کو دنیا پرستی کا نام دیتے تھے۔ امیر المومنین خود امام المتقین اس جنگ میں شریک ہے اور انجام دے رہے ہیں، لیکن جیسے کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، یہ مولا علی سے بھی آگے اپنا تقوا پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، امام المتقین سے بھی آگے بڑھنے کی، جیسے کرتے ہیں بعض افراد بڑھ کر کچھ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی آگے کچھ اور پیش کریں، یہ نہیں آتے۔ البتہ امیر المومنین موجود ہیں لیکن یہ جنگوں میں نہیں آتے، شرکت نہیں کرتے۔ امام مجتبیٰ کا دور آیا، یہ بہت بہترین ہیں، حجرے میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ کسی سے زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے، اور جب بھی بات کرتے تھے تو تین جملے کہتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اگر ان کے منہ سے کوئی اور جملہ نکل جاتا تھا تو پھر کئی مہینوں تک بیٹھ کر استغفر اللہ پڑھتے رہتے تھے کہ میرے منہ سے یہ جملہ ہی کیوں نکلا، اتنا ماشاءاللہ باتقوا۔ اب امام مصطفیٰ کا دور، امام مصطفیٰ کے دور میں بالکل اللہ تعالیٰ معاشرے سے۔ اس کے بعد اب یہ میں آپ کو یہ تاریخ میں جا کے آپ نے ڈھونڈنا ہے، یہ ہوم ورک ہے، اب ایسا نہ ہو میرے اترنے کے بعد آپ پوچھیں کہ کون تھے، میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ آپ کو میں ذمہ داری دے رہا ہوں، ڈھونڈیں گے شخصیات، یہ عبرت ہے ہمارے لیے، یہ شخصیات تاریخ کی تمام کتب کے اندر موجود ہیں، نصرت کتب میں آپ جا کر دیکھیں، اسے خود سے تلاش کریں، نام مل جائے گا، چونکہ اگر طالب علم کوئی نام لے لیا، میں نے یہاں سے نام لے لیا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی، پھر آپ تاریخ کی کتابوں کو چھوڑ کے مجھے بولیں گے کہ یہ تو آپ نے بولا، نہ میں نے نہیں بولا، تاریخ میں علماء نے بیان کیا، محققین نے بیان کیا، مورخین نے بیان کیا، آپ جا کر پڑھیں، مطالعہ کریں، کیونکہ معذرت کے ساتھ ہمارا مسئلہ یہ ہم مطالعہ نہیں کرتے، پھر جب ممبر سے یا ادھر ادھر سے بات سن لیں تو پھر اس کو ایشو بنا لیتے ہیں، جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، نہ پڑھیں اس کو، جا کر مطالعہ کریں۔ البتہ توجہ کریں، امام مجتبیٰ کے دور آتا ہے، یہ بالکل اللہ تعالیٰ ہے، کربلا کا واقعہ ہوتا ہے، یہ بالکل اللہ تعالیٰ ہے، اور جب کربلا کا واقعہ ہو جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو خبر ملتی ہے کہ امام حسین شہید ہو گئے، ان کے منہ سے ایک جملہ نکلتا ہے، بہت افسوس ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہا، یعنی امام حسین کی تعزیت کے لیے انہوں نے کہا کہ بہت افسوس ہوا، لیکن یہ جو افسوس کا جملہ نکل گیا، کہا یہ تو دنیا ہے، میں نے یہ جملہ کیوں کہہ دیا، پھر اس کی تلافی کے لیے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، اور کہا کہ یہ جو میں نے جملہ کہا یہ سب دنیا تھی، اگر امام حسین شہید ہو گئے تو انہوں نے کوئی قدم اٹھایا ہوگا، ان کے معاملات ہوں گے، مجھے اس میں نہیں پڑھنا۔ اب آپ توجہ کریں، یہ تقویٰ کون سا ہے؟ علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں یہ خانقاہیت ہے، تا تقوی اور ہے، خانقاہیت اور ہے، ہم خانقاہ نہ بنے، تقوی شبیری، تقوی یعنی زندگی کے جس شعبے میں ہیں وہیں پر اللہ کی حدود کے تحت ہونا یہ تقوی ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ معیشت کے میدان میں ہیں، اب کام چھوڑ دینا، روٹی نہ کمانا یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ روٹی اللہ کے اصولوں کے تحت کمانا تقوی ہے۔ آپ تعلیمی میدان میں ہیں، آپ کوئی یونیورسٹی کالج نہ جائیں، نہیں جی یہ دنیا ہے، نہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ میں نے مثال دی تھی ایک جگہ کہ آپ توجہ کریں، اگر کوئی طالب علم مدرسے میں بیٹھ کر علم حاصل کر رہا ہو اور ذہن میں روٹی ہو، یہ دنیاوی علم ہے، یہ دنیا ہے، لیکن اگر کوئی یونیورسٹی اور کالج میں بیٹھ کر اس لیے علم حاصل کر رہا ہو خوشنودی خدا، قوم و ملت کی خدمت، یہی اہل دین بن جاتا ہے۔ دین و دنیا میں ہمیں فرق کرنا ہے، ایسا نہیں ہے ظاہری عبادت جس کا نظر آئے دیندار، اتنی بصیرت ہونی چاہیے، شعور ہونا چاہیے، بے شعوری کی وجہ سے بنو امیہ نے 90 سال حکومت کی، بے شعوری کی وجہ سے بنو عباس آ گئے، بے شعوری کی وجہ سے تمام نظام صفوی، قاجاری، زندی، سلطنت عثمانیہ، ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ، کیپٹلزم، امپیریلزم، یہ سارے نظام ہمارے اوپر رائج ہوتے رہے، ہم خاموش ہیں چونکہ بے شعور ہیں، چونکہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہماری کوئی اجتماعی ذمہ داری نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ عزیزان محترم، بس میں آخر میں ہی عرض کروں گا، ہماری سیاسی ذمہ داری دین کے سیاسی نظام کی طرف رغبت رکھنا اور لوگوں کو رغبت کرانا ہے، اور دین کا سیاسی نظام الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کیا ہے، برادران بتائیں دین کا سیاسی نظام کون سا ہے؟ نظام ولایت، نظام امامت، اس کی طرف رغبت کریں۔ یہ ہماری کربلا کا سیاسی پہلو، کردار حسینی کا سیاسی پہلو یہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کو بھیجا کوفہ، کیا کرنے؟ جاؤ جا کر ان کا ناتا آل ابی سفیان سے کاٹ کر امامت و ولایت سے جوڑو، اور ولایت سے جب جوڑ دو فعجل لی کل خبر، پھر مجھے خبر دو، میں آؤں گا۔ مولا کون سی زمین پہ آتے ہیں؟ جہاں پر امامت کی طرف رغبت ہو، خود کہہ رہے ہیں امام حسین۔ تو آج حسین کا بیٹا پردہ غیب میں ہے، امام حسین کے بیٹے کو کون سی زمین پر آنا ہے؟ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ ہم لگے رہیں اپنے امور میں اور زہرا کا بیٹا آ بھی جائے اور ہمارے ملک نہ آئے۔ کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ جب ہم دعوت دیں تو امام کہیں کہ پہلے اپنی رغبت تو کرو، تمہاری رغبتیں کہاں ہیں، تمہاری ناف کہاں جڑی ہے؟ ناف دیکھی نا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں سے ناف جڑی ہوتی ہے، ناف کاٹنی ہوتی ہے، ناف کرنا ضروری ہے، تمہاری ناف کہاں جڑی ہے؟ ناف اگر دنیا پرستی میں جڑی ہے تو کیسے امامت کی طرف جاؤ؟ ناف اگر بنگلوں میں جڑی ہے، گاڑیوں میں جڑی ہے، ناف اگر شہرت میں جڑی ہے، ناف اگر اپنی شخصیت بنانے میں جڑی ہے، پھر تو امامت و ولایت کی طرف نہیں جا سکتے۔ اس لیے ہمیں یہ ساری نافیں کاٹنی ہوں گی۔ بس عزیزان محترم، جوانان عزیز، مومنین کرام، مسلمین عظام، ہماری سیاسی ذمہ داری، کربلا کی سیاسی ذمہ داری ہم نے آج اس عصر میں اس معاشرے کے اندر امامت کی طرف رغبت، ولی کی طرف رغبت، اب آپ توجہ کریں حجت خدا کی طرف رغبت۔ میں یہاں آخر میں صرف جملہ عرض کروں، حجت خدا کی طرف رغبت، امام کہہ رہے ہیں حجت کی طرف رغبت رکھو، لیکن ایک بات میں یہاں کلیئر کروں، آئمہ معصومین نے روایات میں حجت کی طرف رغبت کا کہا، اب ایک ایشو اٹھاتے ہیں بعض کہ جی ولی فقیہ کی پیروی کیسے کریں، وہ تو غیر معصوم ہے۔ نہ، امام نے یہ نہیں کہا کہ معصوم کی طرف رغبت، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی وقت آئے گا کہ معصوم موجود نہ ہو، تو آپ کی رغبت اس کی جانب ہونی چاہیے جو مقرر ہو، امامت کی جانب سے جو مقرر ہو، الہی طرز پر مقرر ہو، الہی روش پر مقرر ہو۔
ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ انشاءاللہ تمام برادران اپنی سیاسی ذمہ داری، آپ کا کردار حسینی کردار بنے، کربلا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو ڈھالیں، کربلا کے مطابق ڈھالیں، اور کربلا وہ مکمل ہدایت کا منارہ ہے کہ جس کے اندر انسانی احیاء کے پہلو بھی موجود ہیں، انسانی اقدار کے، اور انسانوں کے لیے سیاسی نظام اور سیاسی پہلو بھی موجود ہے، اور سیاسی پہلو یعنی معاشرتی ذمہ داریاں، کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہماری ذمہ داریوں کو سمجھ کر خود سازی اور امت سازی کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے۔ تمام برادران ایک بار اپنی حفظ و سلامتی کے لیے اور جتنا بھی آپ یہ امور انجام دے رہے ہیں، انشاءاللہ ان سب امور کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے، امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اور انشاءاللہ ہم سب کی رغبت امامت کی جانب، ولایت کی جانب ہو اس کے لیے، اور تمام شرکاء کی شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے ایک بار بلندر محمدی صلوات پڑھیں۔